بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 40 أحاديث نووية كشرح درس جاريه. وآج كي نشست مي حديث نمبر 6 اور بات کریں گے. چھٹی حدیث امام نووي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. اس حدیث کا ترجمہ، جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حدیث کو پڑھنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، اور پھر اس کا صحیح ترجمہ جاننا ہے، پھر اس کی تشریح کرنی ہے، اور پھر شرح جو ہے وہ شیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کی شرح سے ہم کر رہے ہیں. تو آج کی نشست میں شیخ صاحب کی شرح سے شرح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ بیان کر دیں. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ امور متشابہ ہیں. متشابہ سے مراد جن کی حلال یا حرام ہونے میں مکمل وضاحت نہیں ہے. حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ امور متشابہ ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. بس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا، جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے. خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں. خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله اس حديث کی شرح میں فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر ایک، قوله ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الاشياء الى ثلاثه اقسام. حديث کے اس حصے میں چیزوں کی تین اقسام ہیں. الاول الحلال البين، پہلے قسم ہے حلال بين، كالحبوب والثمار وبهيمه الانعام، جیسا کہ حبوب وثمار ہیں، اناج اور پھل، اور بهيمه الانعام چوپائے جانور جو ہیں. اذا لم تصل الى الانسان بطريق الحرام، بشرط یہ کہ انسان ان چیزوں کو نہ حاصل کرے حرام راستے سے. اب یہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں یہ حلال ہیں، پھل ہے، آپ سیب خریدتے ہیں، آپ سیب کھاتے ہیں، حلال ہے. لیکن اگر سیب چوری کر کے کھاتے ہیں تب حلال ہے؟ تو مسئلہ سیب کا نہیں ہے، مسئلہ چوری کا ہے جو آپ نے چوری کر کے کھایا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا لم تصل الى الانسان بطريق الحرام، تو طریق حرام اور ہے لیکن اصل میں یہ اشیاء حلال ہے. اچھا، ان کی حلال ہونے میں کسی کو شک و شبہ ہے؟ سیب حلال ہے، کوئی ایسا مسلمان جو کہتے ہیں حرام ہے؟ گندم ہے، اتفاق ہے کہ نہیں کہ حلال ہے؟ چاول، اتفاق ہے کہ نہیں کہ حلال ہے؟ الحمدللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال بین ہے. الثانی، دوسرا قسم، الحرام البین، اس کی ضد میں جو بالکل واضح حرام ہے، شرب الخمر، جیسے کہ شراب کا پینا، واکل المیتہ، مردار جانور کھانا، ونکاح ذوات المحارم، اور ذوات محارم سے نکاح کرنا. محارم کون ہیں؟ بہن ہے، ماں ہے، بیٹیاں ہیں، یہ محارم ہیں، خالہ ہے، پھوپھو، یہ محارم ہیں. تو ان سے نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں کیا جا سکتا. وهذا يعلمه الخاص والعام، اور یہ ہر خاص و عام جانتا ہے. ان چیزوں کا علم آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں جو جاہل سے جاہل ہے، اسے نہیں پتہ کہ شراب حرام ہے. کیا خیال ہے؟ عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں، پتہ ہے؟ مردار جانور کھاتا ہے کوئی؟ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ پتہ ہے، کیونکہ اس کے حرام بالکل واضح ہے. الثالث، تیسری قسم جو بہت مشکل ہے، المشتبہات المترددۃ بین الحل والحرمہ، وہ متشابہ چیزیں جو حلال اور حرام کے بیچ متردد ہیں. کبھی حلال ہے، کبھی حرام ہے، کوئی حلال کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب حلال ہے یا حرام ہے، کیا کرنا ہے؟ یعنی بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ حلال ہے، بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی حلت اور حرمت کی واضح دلائل نہیں ہیں، جیسے کہ حلال بین اور حرام بین کے دلائل ہیں. تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. کیسے ممکن ہے، کوئی بتائے گا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، تبیانا لکل شیء، ہر چیز میں، قرآن مجید میں ہر چیز کا تبیان ہے، وضاحت ہے، لکل ہر چیز کی. تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ جب تبیان ہر چیز کا ہے، وضاحت ہو چکی ہے ہر چیز کی، تو پھر متشابہات یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ جی، وہ تو ٹھیک ہے. ہاں، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہر چیز کی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیا مجھے اور آپ کو مکمل علم اور عبور ہے ہر چیز کی حلت اور حرمت کا؟ کیا علماء کو سارے دلائل مل چکے ہیں اور ان کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا، یا جو علم ان کے پاس موجود اس کی بنیاد فیصلہ کیا؟ اب سارا علم ہونا، یا مجھے جو علم ہے وہ، دونوں برابر ہیں. اب مکمل علم ساری احادیث کا تو صحابہ کو پورے صحابہ کو بھی نہیں تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے, جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیا ساری احادیث آتی تھیں؟ نہیں آتی تھی ساری احادیث. تو جس کے پاس جتنا علم ہے اس مطابق اس نے فتویٰ دے دیا, حق بات کی ہے. دیکھیں علماء سلف جو ہیں اور متبعین خلف اپنے تئیں بات نہیں کرتے, ان کا قاعدہ ہے فتویٰ دینے سے پہلے دلیل دیکھو, دلیل جاننے کے بعد فتویٰ دو. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے فتویٰ دیتے پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. یہاں پہ مصیبت ہے. ایک عالم ہے, اس کے پاس ایک مسئلہ آیا ہے, وہ اپنے علم کو تو اسے فتویٰ دے دیا, دوسرا عالم اس کے برعکس فتویٰ دیتا ہے. مسئلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ مثال کے طور پہ آج کل کے دور کی مثال کافی آیا ہے, پرفیوم کا استعمال کرنا. پرفیوم میں الکحل ہے, کیا پرفیوم کا استعمال کرنا جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ جی مفتی صاحب کہاں ہیں؟ پہلے فتویٰ آ گیا ہے جائز ہے, متفق ہیں سب؟ دیکھیں خاموش کا مطلب ہے اقرار, انہوں نے کہا جائز ہے. ہمارے
پرفیوم میں الکحل ہے تو وہ حرام ہے؟
نہیں بتا رہا ہوں, پرفیوم میں الکحل ہے. نہیں آپ کو نہیں پتا پرفیوم الکحل ہوتا ہے تو حرام ہے. تو میں نے کہا پرفیوم الکحل, انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے, آپ نے فرمایا ہے جائز نہیں ہے. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ دونوں میں سے کون صحیح کون غلط ہے؟ اچھا آپ کی دلیل کیا ہے؟ پینا حرام ہے, استعمال دلیل کچھ. اچھا باقی جو ہیں ساتھی آپ کہاں کس طرف ہیں؟ ادھر ہیں ادھر ہیں؟ نہیں دونوں میں سے ایک تو ہے نا, یا بیچ میں ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, بیچ میں تو نہیں ہے نا, دونوں جائز ہیں. کیا حرام بھی حرام تو نہیں ہو سکتا, دونوں متضادات ہیں. یعنی دیکھیں سوچنے کی بات نہیں, ابھی اس وقت جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں, جو کرتے ہیں اس کے لیے حلال ہے, جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں پسند کرتا, صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جو ساتھ استعمال کرتے ہیں پرفیوم, ان سے میرا سوال ہے, آپ کو پتہ کہ یہ حلال ہے اس لیے کرتے ہیں نا, یا جہالت کی وجہ سے کرتے تو الگ بات ہے. اچھا جائز ہے, تو آپ کا ووٹ اس طرف ہے؟ آپ کا ووٹ کس طرف ہے؟ ادھر ہے ادھر ہے؟ آپ استعمال نہیں کرتے یعنی اس حدیث کی وجہ سے؟ یعنی اچھا بارک اللہ, یہ تیسرا قول آ گیا ہے. اب اس سے کوئی متفق کرتا ہے تیسرے قول سے کہ بھائی متشابہ امور میں سے ہے, پکا حلال پکا حرام اللہ اعلم, لیکن میں اپنے آپ کو اس مشتبہ چیز بچانا چاہتا ہوں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, تو اس لیے میں استعمال نہیں کرتا. بڑی پیاری بات ہے جی. تیسرا قول اب باقی میں پوچھوں گا سب سے, میں نہیں جاننا چھوڑو جلدی سے بتائیں. اب تین قول ہو گئے, کس قول چوتھا قول بھی ہے کیا؟ وجہ حرام ہے مشتبہات اس طرف آ گیا, جلدی سے بارک اللہ. چوتھا قول ہے آ گیا اللہ اعلم مجھے معلوم ہے. اچھا آپ استعمال بھی نہیں کرتے مطلب ہے؟ اچھا استعمال بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھا قول ہے استعمال بھی کرتے معلوم بھی نہیں ہے, ابھی تک پانچ آپ استعمال کرتا ہوں. پانچواں قول ہے مجھے پتہ نہیں استعمال بھی نہیں کرتا ہوں. برحال تو ان پانچوں قول کے اندر کوئی اور قول ہے کسی کا؟ آپ کا کوئی اور قول ہے؟ نہیں نہیں میں نے اس کی بات نہیں کی. کیا نہیں آپ پہلے بتائیں نا کس طرف, اس طرف ہیں آپ تو کہیں نا پہلے, پھر تفصیل بیان کریں نا. الغرض اچھا باقی ساتھی پریشان ہو گئے, بس الگ حل بتاتے ہیں. جو کہتے ہیں حرام ہے وہ اسے نہیں کہتے کہ نشے آور چیز ہے, اس لیے کہتے کہ یہ نجس ہے. نجاست آپ استعمال کرتے ہیں جسم پہ؟ اچھا دور حاضر کے بڑے معتبر دو علماء کی بات میں کرتا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام مثل نجس مثل نجاست البول, پیشاب کی طرح نجس ہے حرام ہے. شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 70% بھی الکحل ہے تب بھی حلال ہے. ہم تو 20-30% بات کر رہے ہیں. شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 70% کا بھی الکحل ہو تو وہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے, حلال ہے. دونوں کی دلیل ایک ہے, ایک ہی آیت ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. رجس کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے. خمر نجس ہے، آیت میں آ چکا ہے کہ نہیں؟ نجس ہے. تو دونوں کا قول مختلف، بڑے پائے کے علماء ہیں، ایک ہی دلیل ہے دونوں کی. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نجاست جو ہے نجاسہ حسیہ ہے، ظاہریہ ہے، جیسے کہ آیت کے ظاہر میں ہے الخمر پھر نجس کی بات آئی ہے، اس لیے ناپاک اس کو استعمال نہیں کرتے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو نجاست ہے نجاسہ حسیہ یعنی معنوی نجاست ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں غور کریں خمر ہے، پھر میسر ہے، پھر انصاب ہے، پھر ازلام ہے. میسر جوئے کی جو چیز استعمال کی جاتی تھی، اب اور ایک تاش ہے، آپ اس جوئے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ تاش کے پتے جو ہیں یہ ناپاک ہو گئے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کی جیب میں، آپ اس جگہ پہ گئے تاش لوگ کھیل رہے تھے، جوا لگا، آپ نے وہ تاش اٹھائی ہے ٹھیک ہے اور اپنی جیب میں رکھ دی ہے، پھر آپ نے نماز پڑھی ہے، تو نجاست کے ہوتے نماز ہوتی ہے. تو کیا یہ تاش کے پتے جو ہیں یہ نجس ہیں جیسے کہ پیشاب ہے؟ کوئی کہتا ہے نجس ہے؟ نہیں کہتے، دونوں علماء کہتے نہیں کہ تاش کے پتے نجس نہیں ہیں. اچھا، جن بتوں کی عبادت کی گئی ہے وہ بت جو پتھر ہے وہ ناپاک ہے یا اس کی عبادت کرنا ناپاکی ہے؟ تو نجاست کون سی ہے؟ یہ معنوی نجاست ہے. تو آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نجاست معنوی ہے، حسی نجاست نہیں ہے. تو ایک عالم نے ظاہر کو لے کے کہا کہ نجس ہے، دوسرے عالم نے معنی کو دے کے کہا کہ نجس نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ یہ حدیث ایسے معاملات بڑے کام آتی ہیں. میں استعمال نہیں کرتا ہوں، اتنا استعمال کر لیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ حرام ہے، اس لیے کہ میں اپنے دین اور عزت آبرو کو بچانا چاہتا ہوں. صحیح ہے کہ نہیں؟ جب ایک الٹرنیٹ موجود ہے تو کیا ضرورت پڑ گئی اب علماء کی بحث کو دیکھنا، اس کی دلائل کو دیکھنا؟ اگرچہ میرے نزدیک جو قول راجح ہے وہ شیخ ابن عثیمین کا قول ہے، یعنی علم کے اعتبار سے قوت جو ہے اس میں ہے، لیکن شیخ ابن باز کا قول اگر صحیح ثابت ہو جاتا ہے پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے ایسے مسئلے میں احتیاط کا دامن پکڑنا چاہیے، یہ حدیث اسی احتیاط کو کے دامن کو پکڑنے کے متعلق ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، بات واضح ہے؟ الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں المشتبهات متردد بین الحل والحرمة فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين. نہ حلال بین نہ حرام بین ہے. الکحل کا پینے کے لیے نہیں استعمال، الکحل کا ایز پرفیوم استعمال کرنا جسم پہ لگانے کے لیے. وهذه مثال میں دے رہا ہوں، بک میں مثال نہیں ہے. وهذه لا يعلمها كثير من الناس، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اس کی ان چیزوں کے بارے میں. ويعلمها بعضهم، اور بعض جانتے ہیں. اچھا، وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مکمل علم ہے قرآن اور سنت کا، اصل موجود ہے قرآن اور سنت میں. جیسے علم آتا گیا اور پھیلتا گیا لوگوں کے اعتبار سے، جو پہلے زمانے کے لوگ تھے ان کے پاس علم تھے، پھر اس کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں، جتنا نبوت کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا گیا اتنی ہی اور منتشر ہوا، لوگوں میں عام ہوا، تو لوگوں میں بھی بعض علم پہنچا بعض نہیں پہنچا. تو جو مسائل بالکل واضح ہیں وہ تو سبحان اللہ، اس کی دلیل بھی واضح ہے اور ہر بندے کو بھی اس کو پتہ ہے. جو اس کے کم وضاحت دلائل کی ہمارے سمجھ کی وجہ سے یا نہ ملنے کی وجہ سے، وہ صرف علماء کو پتہ ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہے. پہلے مسائل ہیں جو سب کو پتہ ہے، خاص و عام کو. دوسرے مسائل صرف خاص لوگ پتہ جو علماء ہیں. تیسرے کسی مسائل علماء میں بھی اختلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ یا تو دلیل ملی نہیں، وہ جو رفع الملام کا رسالہ ہم نے پڑھا تھا، دلیل ملی نہیں ہے، ملی ہے تو صحت میں اختلاف ہے، صحت میں اختلاف ہے تو صحیح تو صریح نہیں ہے، صریح ہے تو پھر آگے جو 10 اسباب ہم نے بیان کیے تھے، اس اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں دوسرا پوائنٹ، قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو پورا جملہ ہے، اب یہ تیسری قسم کی وضاحت ہو رہی ہے. حلال بین ہو چکا، واضح ہے، حرام بین بھی واضح ہے، اب مشتبہ کی بات جب آئی اب اس کی تفصیل ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاد، سمجھانے والے، تعلیم دینے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت بلاغت کا انتہا درجہ فرمایا، میں سمجھ دنیا میں نہ کبھی کوئی ہے نہ کبھی کوئی آ سکتا ہے. اب جب مشتبہ کی بات آئی تو پھر مزید وضاحت ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وضاحت کس طریقے سے کن چیزوں کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں مشتبہات، انسان کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اسے اجتناب کرنے میں ہی اس کی سلامتی، اس کے دین میں، دین سے مراد کہ جو اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں معاملہ ہے، اس میں وہ سلامتی کا دامن پکڑ لیتا ہے. وہ سلامت العرض ہی، اور اپنی عزت و آبرو کی سلامتی کے لیے جو اس کے اور لوگوں کے بیچ میں، مخلوق کے بیچ میں جو معاملہ ہے. دیکھیں انسان کی عزت و آبرو کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، انسان کا دین کا تعلق اپنے رب سے ہے. تو اگر کوئی اپنی دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان مشتبہات میں نہ پڑے، ان کی طرف نہ جائے. اب رب کے سامنے سرخرو ہے کہ نہیں؟ اگر میں آج پرفیوم نہیں لگاتا ہوں مجھے کوئی مشکل ہے؟ اگر لگاتا ہوں تو جو کہتے حرام ہے وہ کہیں گے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو پرفیوم لگاتے جو حرام ہے؟ ایک گروہ تو کہے گا نا. تو اپنے عزت و آبرو کو کیوں دعا پہ لگانے بھائی؟ کیوں لوگوں کو موقع دینے کی انگلی اٹھا کے کھڑی، دیکھیں یہ حرام استعمال کرتا ہے؟ اگرچہ حرام اس کی حرمت واضح نہیں ہے، دلیل میں تو آیا ہے انما الخمر، پھر رجس ہے، ٹھیک ہے نا، عمل الشیطان. لیکن کیا بالکل واضح ہے جیسے کہ حرمت الحمیتہ؟ دونوں بالکل برابر ہیں کیا؟ مردار حرام ہے، واضح دلیل ہے. شراب کی حرمت پینے کی واضح دلیل ہے، لیکن شراب کے استعمال یا نجاست کی واضح دلیل نہیں ہے. اگر یہ بھی آیت، یہ بھی آیت قرآن مجید کی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو بعض مسائل کو بعض سے زیادہ وضاحت میں بیان کیا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے، جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ اگر ہم ہمیشہ 2+2 بچوں کو پڑھاتے رہے اکول ٹو 4 تو یہی رٹا لگاتا رہے گا، لیکن اگر 8-4 بھی کریں گے 4 بنتا ہے تو بچے کے علم میں اضافہ ہوگا کہ نہیں، اس کی سمجھ میں، اس کی ووکیبلری میں، اور مزید ترقی کرے گا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض مسائل بالکل واضح ہیں، جیسے کہ عقیدے کے مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں، شرک کے مسائل ہیں، حلال الحرام جو واضح بین ان کے مسائل ہیں، تاکہ لوگ ان کو مضبوطی سے تھام لے، پھر علم میں اور ترقی کرے. جو مشتبہات ہیں ان کے جو علماء کا کام ہے، ورنہ ہر بندہ پھر رہے گا عوام الناس میں سے، حلال حرام جان لے گا، وہ عقیدہ کے بنیاد علم جانا کافی ہے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے، علم میں ترقی لازمی ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہ میں نے ایف ایس سی کر لی ہے کافی ہے، پھر ڈاکٹر بھی بنتا ہے، پھر آگے اسپیشلائزیشن بھی کرتا ہے، ماسٹر کرتے، پی ایچ ڈی کرتے، اب آج کل تو پھر سپر پی ایچ ڈی بھی آ گئی، یعنی سپر اسپیشلٹی بھی آ گئی ہے، سبحان اللہ. دنیا کے لیے تو ہم رکنا نہیں چاہتے، لیکن دین میں آ کے بس اتنا کافی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم میں جتنا ترقی اب کرتے جو دین کے علم میں اتنا ہی کم ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت بھی فرماتے تھے میں طالب علم ہوں. ایک مرتبہ ریڈیو پہ سوال کے جواب میں کس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں جواب دیکھ کر بتاؤں گا. سبحان اللہ، جواب دیکھ کر بتاؤں گا. کیا جاتا ہے اگر عالم یہ کہے اللہ اعلم؟ واللہ یہ علم ہے. اور بہت کچھ جاتا ہے اگر کوئی شخص بغیر علم کی بات کرے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سلامتی کی بات ہو رہی ہے، دین کی سلامتی اور اپنے عزت آبرو کی سلامتی. احتیاط کے دامن اگر آپ پکڑتے ہیں اور مشتبہ امور سے بچتے ہیں تو پھر آپ کا دین بھی بچ گیا اور آپ کی عزت بھی بچ گئی، نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کتنا خوبصورت راستہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اگر وہ متساہل ہو جاتا ہے اور ان متشابہ امور میں جا پڑتا ہے، تو متشابہ امور میں پڑھتے پڑھتے وہ محرمات میں جا پڑے گا، اس کا اندیشہ رہتا ہے. جو واہن محرمات ہیں ان کی طرف آہستہ سے کھینچا چلا جائے گا اور جاتے جاتے وہ ان واہن محرمات میں جا پڑے گا. اور اسی مسئلے کو آسان کرنے کے لیے، تاکہ یہ مسلمان ان واہن محرمات میں نہ پڑے، ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال، ایک چرواہے کی مثال. یاد رکھیں چرواہا جو بکریوں کو چرانے والا ہے یا اونٹوں کو چرانے والا ہے وہ خاص چراگاہ میں جا کے بکرے کو چراتا ہے. اور اس زمانے میں اور آج بھی یہ موجود ہے کہ ہر بادشاہ کی اپنی چراگاہ ہوتی ہے خاص, جو عوام الناس کے لیے نہیں ہے. وہ چراگاہ جو بادشاہ کی ہے وہ معروف ہے, اس میں غلطی سے بھی اگر کوئی بکری گھس جائے وہاں سے کھا لے تو پھر اس چرواہے کو سزا ملتی ہے. اور قریب ہی یعنی بعض گاؤں میں بھی شاید ہوگا, مجھے نہیں پتا گاؤں میں, کہ ہر زمیندار کا اپنا ایک چراگاہ ہوتی ہے, تو دوسری بکری وہاں پہ نہیں جا سکتی. میں عام بات کر رہا ہوں. تو بادشاہ کی جو اپنی, کیونکہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے, تو بادشاہ جو سزا دیتا ہے اس سزا کی مخالفت کیوں نہیں کر سکتی؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے غلطی سے بکری جانور تھا بھائی, کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا کھا لیا تو کیا جاتا ہے آپ کا؟ نہیں, وہ کہیں گے واقعی سزا کا مستحق ہے, وہ سزا بھی ملتی ہے اسے, بکری کو نہیں ملتی چرواہے کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس زمانے میں چرواہے بھی زیادہ تھے, اور عرب میں یہی مثال دی ہے, اگرچہ ہمارے دور میں کئی اس کی مثالیں ہیں, جو بھی حکومت کے ادارے ہیں وہ بادشاہ کے وہ چراگاہ جو حدیث میں آیا ہے اس میں کوئی اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ ہم اس ادارے میں آتے ہیں, ان کی اجازت کے بغیر ہمیں درس دے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے, اگر اجازت کے بغیر کوئی درس دینا شروع کر دیں پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس چراگاہ کی طرح جو بادشاہوں کی تھی, یہ پراپرٹی جو ہے ہماری نہیں ہے, یہ حاکم کی ہے, اس کی مرضی جس کو اجازت دے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, بادشاہ کا چراگاہ اور چرواہا جو اس کے قریب بکریاں چراتا رہتا ہے وہ خطرے میں ہے کہ نہیں؟ اب ایک چرواہے جو بکری کو دور جا لے جاتا ہے, قریب بھی نہیں آتا اس بادشاہ کے چراگاہ کے, وہ زیادہ سیف ہے یا یہ چرواہا جو ہمیشہ اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے, سزا بھی ہوتی ہے, پھر بکری ادھر ہی لے کے آتا ہے, جو غلطی سے بکری گھس جاتی ہے بادشاہ کے چراگاہ میں, تو سلامتی کا دامن کس نے تھاما ہوا ہے, پہلے نے یا دوسرے نے؟ پہلے نے تھاما ہوا ہے. یہ عام سی مثال ہے دنیا کی. جب دین کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو اللہ تعالیٰ کے محارم ہے. کیا محارم ہے؟ ہر اس چیز, ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کون سا حرام؟ حرام بین, حرام ہے, بس ختم ہو گئی. مثال کہاں سے؟ جیسے کہ بادشاہ اپنی چراگاہ میں اگر کوئی بکری گھس جاتے تو چرواہے کو سزا دیتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سزا کا مستحق نہیں کر دیتا جو محرمات کا ارتکاب کرتا ہے. کیا خیال ہے, سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسا فرماتے ہیں تیسرا پوائنٹ, پھر اس کا حل بھی بتاتے ہیں بچنے کے لیے. اس سے پہلے, اس حل بتانے سے پہلے, مشتبہات امور کی بات میں کر رہا ہوں, اور واللہ بہت بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ. یہ بات ہیں باتیں حرام اور حلال کی جس کا تعلق شہوت سے ہے, محرمات سے ہے, اور ان سے زیادہ خطرناک وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے, شبہات سے ہے, اور شبہات میں متشابہات اس سے زیادہ خطرناک ہیں. اب پرفیوم لگانا نہ لگانا یہ الگ بات ہے, کہ پرفیوم لگاتے لگاتے پھر الکحل اچھا لگا, اس کی وہ اچھی لگی, پھر جا کے شراب پی لی, واضح حرام میں جا گرا. اور جو محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں فاسق مسلمان جو ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب کا کیا حکم ہے؟ فاسق ہے اپنے فسق سے, مومن اپنے ایمان سے, لیکن کافر نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے, مغفرت کر دے, اور چاہے تو اسے سزا دے اسے عدل انصاف کرتے ہوئے, اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن جو شکوک اور شبہات کے دلدل میں غرق ہوتے ہیں, مشتبہ امور کے پہ آتے ہیں, اگرچہ جو عقیدے کے مسائل بالکل واضح ہیں, لیکن بعض ایسے شکوک اور شبہات سامنے آتے ہیں کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس میں گھس جاتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہیں, کیونکہ اس میں بعض ایسے مسائل جو انسان دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے لیے اپنے کان ہر بولنے والے کو مت دھرے، جو بھی دین کی بات داڑھی والا بات کرتا ہے بس اسی کی بات کو سنا جائے. طلب علم کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے معتبر علماء سے علم حاصل کرنا. ہر بولنے والے کی بات نہیں سنی جاتی. ہر بولنے والا اگر آپ کو آج نماز کی طرف بلا رہا ہے، صلہ رحمی کی طرف بلا رہا ہے کہ رشتے کو جوڑو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات کرتا ہے، کل یہی شخص آپ کو ایسے غلط منہج کی طرف بلائے گا اور ایسے شکوک و شبہات میں ڈال دے گا جہاں پہ آپ کو گمان بھی نہیں تھا. تو اگر آپ اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچانا چاہتے ہیں تو سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اتق الشبہات، اتق الشبہات، دیکھیں اتق المتشابہات، یہ جو ہیں یہ بھی شبہات میں سے متشابہات جو ہیں اور عقیدہ کے مسائل میں سے اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملے ہوتے ہیں. اپنے عقیدہ منہج کو بالکل پاک رکھیں، اور یہ بھی اسی تصفیت کا ایک طریقہ ہے جس کا اکثر میں بات کیا کرتا ہوں. علماء سلف بھی یہی بات کرتے ہیں کہ تصفیہ تربیت سے پہلے ہے، یہ تصفیت ہے. جیسا فرماتے ہیں، اب جب معاملہ آیا ہے ان متشابہ امور سے بچنے کا، تو بچیں گے کیسے؟ آنکھ سے بچیں گے، زبان سے بچیں گے، کان سے بچیں گے، ہاتھ سے بچیں گے، پاؤں سے بچیں گے، بچیں گے کیسے؟ یہ بات ہے. جیسا فرماتے ہیں قوله الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب بھی سدھر جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، صلح الجسد كله، تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، واذا فسدت، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے، فسد الجسد كله، پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، الا وهي القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ خبردار کیا ہے؟ دل ہے. شیخ فرماتے ہیں مضغہ اس گوشت کو ٹکڑے کو کہتے ہیں جو دانتوں کے بیچ میں چبایا جاتا ہے، جسے کھانے والا کھاتا ہے. اور شیخ فرماتے ہیں یہ بیان ہے دل کی عظم شان کی، کتنی بڑی شان والا معاملہ ہے اور دل کتنی بڑی شان ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. پورے جسم ایک طرف اور دل ایک طرف، کیونکہ پورے اعضاء کا بادشاہ دل ہے. کیوں دل کیوں ہے؟ کیونکہ دل اگر صحیح ہے اور درست ہے تو پورا جسم درست ہے. دل فاسد ہے، پورا جسم فاسد ہے. ویسے میڈیکل بھی ہم دیکھتے ہیں دل کی بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے کہ نہیں. اب معاملہ دل کی بیماری میں ہے، پاؤں کیوں سوج جاتے ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آنکھیں سوج جاتی ہیں کہ نہیں؟ پاؤں سوج جاتے ہیں کہ نہیں؟ سانس پھول جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس مطلب دل بالکل بادشاہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، اور دل کا ہی خاص اہتمام کرنا ہے، اور دل ہی سے انسان سدھرتا ہے یا بگڑتا ہے. چوتھے پوائنٹ جیسا فرماتے ہیں، قال النووي، امام نووي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح کے شرح میں، قوله صلی اللہ علیہ وسلم فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں جا پڑتا ہے وہ حرام میں جا پڑتا ہے. يحتمل امرين، دو چیزیں محتمل ہیں. نمبر ایک، احدهما ان يقع في الحرام وهو يظن انه ليس بحرام، حرام میں جا پڑتا ہے جب اسے اس کا علم ہے کہ یہ حرام ہے، لا علمی کی وجہ سے. جیسے شخص کو چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ایسے شخص کو چاہیے کہ جان لے پہلے مسائل کو اچھی طرح جان لے پھر قدم اٹھائے. والثانی، دوسرا یہ احتمال ہے، ان يكون المعنى قد قارب ان يقع في الحرام، حرام میں تو نہیں جا پڑا لیکن حرام کے قریب جا کے رکا ہے. وكما قال، جیسے کہ یہ کہا، المعاصی بريد الكفر، کہ بدکاریاں جو معاصی جو ہیں وہ کفر کی طرف پوسٹ ہے، راستہ ہے. جو جتنا گناہ کرتا رہتا ہے اتنی ہی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ ان گمراہیوں میں اور ان گناہوں میں اور بڑھتا جاتا ہے جہاں تک نعوذ باللہ کفر میں جا کے پڑتا ہے. کیونکہ اگر نفس مخالفت میں پڑ جائے اللہ کی نافرمانی میں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ درجہ بدرجہ ایک کے بعد دوسرا گناہ پھر دیگر اس طریقے سے گناہوں میں پڑتا رہتا ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں. اور اسی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بني اسرائیل اتنی بدترین قوم جو اپنے زمانے کی کسی وقت میں بہترین قوم تھی، اتنی بدترین قوم ہوئی کہ اپنے ہی انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. کوئی سوچ سکتا ہے اتنی سنگین جرم اور اتنی بڑا ظلم کہ وہ انبیاء جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، نہ تو ان سے کوئی پیسہ مانگتے ہیں، نہ ان سے کوئی دنیا مانگتے ہیں، نہ کوئی نام مانگتے ہیں، نہ کوئی شہرت چاہتے ہیں، محض آتے ہیں انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے، اور ان کو خیر خواہی کا سبق سکھاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، جو بھی آپ کے اندر خرابیاں ہیں وہ دور کرو، جو بھی نافرمانی ہے اس سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے آپ کی طرف واپس پلٹو. سبحان اللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ مخالفت ہوئی، شدید مخالفت ہوئی، گھر سے نکالا گیا، جلاوطن کیا گیا، ہاتھ اٹھائے گئے، مارا گیا، پیٹے گئے، یہاں تک کہ قتل بھی کیا گیا. نعوذ باللہ من الخذلان. کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی دن اور رات میں تبدیلی آئی اور یہود نے قتل جا کے کیا، یا اس سے پہلے کچھ اور چیزیں تھیں، اس جرم سے پہلے کچھ اور مظالم تھے، جرم تھے جو کرتے کرتے وہ اس بڑے گناہ میں آ کے ڈوبے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قتل کرتے ہیں انبیاء کا بغیر حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس لیے قتل کیونکہ وہ بِمَا عَصَوْا نافرمانیاں کرتے تھے پہلے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد پار کر دیتے تھے، ایک گناہ کیا، ارے یہ تو ایک ہی گناہ ہے، اللہ غفور رحیم ہے، دوسرا کیا، ارے وہ دیکھو تو دس کرتا ہے میں تو دو کرتا ہوں، تیسرا کیا، چوتھا کیا، کرتے کرتے ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریت کو ہر فسق اور ہر معصیت سے محفوظ فرمائے. کیسا فرماتے ہیں، درجہ بدرجہ نافرمانیاں کرتے کرتے انبیاء کا قتل کیا، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں لعنت، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی چور پر، جو انڈے کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی کی چوری کرتا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی، ایک انڈے سے ہوئی، ایگ اس کو چورایا، اور یہ تو انڈا ہی تھا کیا تھا، پھر رسی کی چوری کی، رسی کی کیا قیمت ہے، پھر جا کے بکری کی چوری کی، ارے ہے تو بکری، پھر جا کے اونٹ کی چوری کی، پھر جا کے جاتے تو انڈے کی چوری کرنے والا تقطع یدہ، اور رسی کی چوری کرنے والا کبھی ہاتھ کاٹنے کی وجہ کیا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں تک چلی جاتی ہے. اس لیے بعض والدین کیا کرتے ہیں، بچے غلطیاں کرتے ہیں کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یار کیا ہو گیا چھوٹا بچہ ہے، آج وہ مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں مذاق ہی تو کر رہا تھا، آج وہ مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. آپ نہیں روکتے نہیں ٹوکتے، اسے پیار سے سمجھائیں، میں نہیں کر بچے کو زور سے تھپڑ مارے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اسے سمجھائیں بیٹا جھوٹ حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جھوٹ کیا ہو تو اس خود پتہ چل جائے، آپ کو ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں، ڈیفینیشن جھوٹ کی بتائیں، کتاب کھولیں پڑھیں، نہیں نہیں اسے خود پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ حقیقت کے مخالف ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن ہنستے ہنستے کہہ دیتے ہم بھی ہنس پڑتے ہیں. تو ایک جھوٹ چھوٹا مذاق میں، دوسرا جھوٹ درمیان میں سچ اور مذاق میں، تیسرا سنجیدگی میں جھوٹ، چوتھا اس سے بڑھ کر، پھر جب بچے جھوٹے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یار بچے تو جھوٹ بولتے ہیں، اور اس نے حقیقت ہم سے ہی سیکھا ہے. ٹیلی فون آتا ہے بچہ اٹھاتا ہے کہ تو گھر میں بابا نہیں ہے، سارے سے کہہ دیتے کہہ دو نہیں، جان چھڑوا بچے نے کہہ دیا نہیں، وہ پتہ ہے وہ بیٹھا تو ہے سامنے، وہی تو اشارہ کر رہا ہے، اور بعض بچے بچے سیدھے ساتھ کہتے ہیں بابا کہتے نہیں ہو گھر میں، پھر اس کی خیر نہیں بچے کی، پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے. تو بچوں کے کیا قصور، تو کہنے بیچارے نے جو دیکھنا ہے، یا گھر میں کہتے بابا کہتے گھر میں نہیں ہو، دستک ہوتی ہے، نہ اس بچے کی خیر ہے نہ اس کی. الغرض بچوں کو اگر ہم نے سچ سکھانا ہے تو یاد رکھے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. شریعت میں جو محرمات ہیں محرمات ہیں، چھوٹے بچے کے لیے اگرچہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن اگر ہم نہیں سمجھائیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اب اس پر حکم تو نہیں لگ رہا، لیکن جب اس کا دل لگ جاتا ہے محرمات سے بڑا ہو کر پھر کیا کریں گے ہم، تو شروع سے اس کو سمجھانا ہے. ایک والدہ کا فون آیا, بڑی پریشان تھی, بچہ 5 سال کا ہے, ضدی بچہ ہے, بات نہیں سنتا ہے, اور اتنی اس نے تنگ کیا ہوا ہے, اتنی تنگ کیا ہوا ہے, نہ تو ٹک کے بیٹھتا ہے ایک جگہ پہ اور نہ ہی کوئی بات سنتا ہے, اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں, اب شیطان نہیں جان چھوڑتا, میں کیا کروں. میں نے کہا عمر کتنی بتائی, کہتے 5 سال بتائیے. میں کہا سبحان اللہ, 5 سال کا بچہ کہتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں شیطان سے جان چھوڑا کہ شیطان جان نہیں چھوڑتا. اب 5 سال کا بچہ اگر یوں بولتا ہے, 10 سال کا بچہ کیا کرے گا یہ؟ سبحان اللہ, وہ حیران کن بات ہے میرے بھائی, کہ 5 سال کا بچہ کہتا ہے شیطان میں جان, تو شیطان ہے میرے اندر, شیطانی کر میں کرتا ہوں, لیکن وہ نہیں چھوڑتا, میں کیا کروں؟ یعنی میں انسنٹ ہوں, میں معصوم ہوں, قصور شیطان کا ہے. اب وہ بیچاری پوچھ رہی ہے کس کا کوئی علاج ہے شرعی. پتہ یہ میرا نمبر آپ لوگ کس کس کو دیتے ہیں مجھے نہیں پتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پڑھتا ہوں کہ کسی پر یا کوئی دم کرتا ہوں. اللہ کے بندے کسی کو نمبر دے رہے تو سمجھایا کرو. تو کوئی وظیفہ ہے؟ میں نے کہا کیا وظیفہ, کس چیز کے؟ بچوں کو کوئی شیطانیت کے کوئی مسئلہ, کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ ہے کہ صحیح تربیت کرو, اس کی تربیت میں کمی, بات وظیفے کی نہیں ہے, تربیت میں کمی ہے, قصور ہمارا ہوتا ہے, وہ بلیم بچوں کو دیتے ہیں. اس کی بات بچپن سے مانی ہے نا, جو کچھ اس نے مانگا دیا ہے, کہتی ہاں تو پھر اس نے تو ایسا کرنا تھا. ہر بچے کی جائز ناجائز خواہشات نہیں پوری کی جاتی, سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. ایک چیز خرید کے دی ہے, دوسری روکیں, اس نے 10 مانگے, آپ نے 11 دیے ہیں, زیادتی ہے کہ نہیں؟ اور کب وہ 5 مانگے گا تو آپ کو 6 کی کرے گا, آپ 5 دن ناراض ہوگا کہ نہیں؟ پھر کہیں گے آپ نے تو 5 ہی کہتے, چھٹا کیوں؟ کہتے آپ تو ویسے زیادہ دیتے تھے. آپ بچے چالاک ہو گئے میرے بھائی, ہمیں ان سے زیادہ چالاک ہونا پڑے گا, ورنہ پھر آپ, صحیح بات ہے, ایسے بچے بھی جو اپنے والدین کو کہتے ہیں, واللہ میں حیران ہوا ہوں, والدین کہتے ہیں جائے, ان کو کیا پتا. اب بیٹے بتاتی ہیں اپنی ماؤں کو کہ شادیوں پہ کیسے جایا جاتا ہے, کل تک میں اسی معنی سے پالا ہے, پوسا ہے, سمجھایا ہے, اس قابل بنائے کہ وہ بول سکے, کسی گیدرنگ میں جا کے بیٹھ سکے, اس قابل ہو, بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. اب جب وہ پڑھ لکھ گئی ہے, سیکھ گئی ہے, سمجھ گئی ہے, تو کہتی ہیں آپ نے اپنے بال ڈائی کیوں نہیں کروائے؟ وہ ماں بیچاری کہتی ہے, عمر کہتی ہے نہیں, وہ بیچارے کبھی ادھر سے لٹ براؤن ہے, کبھی پیچھے سے ریڈ ہے, کبھی کیا. وہ بیچاری کہتی لوگ کہیں گے دیکھ اس کی ماں جاہل ہے. کہ جہالت کی یہی مطلب ہے کہ اپنی شکل بگاڑ دو, پھر آپ ترقی یافتہ ہو جائیں گے, اگر نہیں کرتے پھر آپ جاہل رہیں گے. سبحان اللہ. اور میں ایسے بچوں سے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اپنے والدین کی قدر جانیں. یہ کہنا کہ بوڑھے ہیں, جاہل ہیں, بے وقوف ہیں, واللہ فرشتے لکھ رہے ہیں, اور واللہ والدین کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے ہیں یہ آپ کا قرض ہے اور آپ نے چکانا ہے. واللہ الفاظوں کا بھی قرض ہے, یاد رکھنا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بات غلط کر رہی ہوں, اور آپ, میں یہ بھی جانتا ہوں آپ کو یہ بھی پسند ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو آ کے یوں کہے کہ یہ جاہل ہے, سب پتہ نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس آج اگر کوئی اسمارٹ فون ہے تو کل کے زمانے سے اچھے اور اسمارٹ آنے والے ہیں, اور ان کی ترقی ہماری ترقی سے زیادہ ہونے والی ہے, اور یہ وقت دور نہیں کہ آج اپنے والدین کو کہتی ہیں جن کے پاس پرانا نوکیا کا موبائل ہے یہ جاہل ہیں, وہ آپ کے اسمارٹ فون کو دیکھ کے بھی کہیں گے یہ جاہل ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو بات یہ نہیں کہ کون جاہل ہے کون جاہل, بات یہ ہے کہ حق کیا ہے کسی کا, والدین کا حق کیا ہے. الغرض واپس آتے ہیں, دل کی بات کر رہے تھے ہم لوگ, کر چکے ہیں حد سے گزرنے کی بات. ایک گناہ نہیں رکے, دوسرا گناہ نہیں رکے, دسواں گناہ نہیں رکے, آخر میں کیا ہوا؟ انبیاء کا قتل ہوا. اور بعض لوگ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں, ایک بدعت ہے چھوٹی سی, بدعت ان کے چھوٹی ہے, کیا جاتا ہے جشن میلاد النبی تو مناتے, جاتا ہے کیا اس میں؟ ایک بدعت, محرم کی بدعت, رجب کی بدعت, کرتے کرتے وحدت الوجود کی بدعت, کہاں تک بات پہنچی؟ اور پھر اولیاء کے تعلق سے قبر کا طواف اور شرک اکبر تک جا کے نعوذ باللہ بدعت چلی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے رکنے کی, اور جب تک ہم شریعت کی حدیں کو نہیں جانیں گے ہم رکنے والے نہیں, یاد رکھیں, کیونکہ یہ نفس ہمیشہ بے قابو ہو جاتی ہے, سرکش گھوڑے کی طرح دوڑنا چاہتی ہے شبہات میں, شہوات میں, اور واللہ اس نفس کو لگام صرف شریعت کی حد ہی دے سکتی ہے, اور یہ بغیر علم کے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. 5 نمبر پہ شخص فرمت النعمان بن بشير راوي جو حديث كه رضي الله عنهم رضي الله عنهما من صغار الصحابة صغار الصحابة مسهم صغار الصحابة كيسه كهته هن يعني جب آف سال وفات پائے تو ان کی عمر چھوٹی تھی صغير يعني بالغ نہیں تھے انہیں کہتے ہیں صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم آف سال وفات پائے وعمره 8 سنوات كتنی عمر تھی 8 سال حدیث کتنی عظیم بیان فرما رہے ہیں یہ بھی بچے تھے اپنے زمانے کے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم میں نے اپنے زمانے کے بچوں کی بات بھی کی ہے سبحان اللہ 8 سال کا بچہ اور اتنی عظیم حدیث الحلال بین والحرام بین بین امور مشتبہات جس 8 سال بچے کی تربیت ایسی احادیث پر ہو بڑے ہو کے کیا بنے گا وہ سبحان اللہ وہ کیا فرماتے ہیں سمعتو یعنی کسی اور کبار الصحابہ سے نہیں سنی میں نے میں نے براہ راست سنا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یاد کر کے اسے محفوظ رکھا ہے اور آج ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اسے آپ کو نہیں پتہ اس حدیث میں سے بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس ایک حدیث پہ جو ہمیں اس عظیم صحابی سے ہمیں ملی ہے سبحان اللہ جیسا فرماتے ہیں اور اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے مصطلح حدیث کا فائدہ ہے کہ چھوٹا بچہ اگر حدیث کو تحمل کر لے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا ہے جبکہ وہ بعد میں اسے بیان کرے بلوغت کی حالت میں تو چھوٹا بچہ تحمل کے لیے اسے حدیث لینا جائز ہے 8 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے لیکن ممیز تو ہے تمیز تو کر سکتا ہے پہچان تو اسے ہے اگر وہ حدیث کو بچپن میں سنتا ہے لیکن بلوغت کے وقت اسے بیان کر دیتا ہے تو اس کی حدیث لی جاتی ہے فهو مقبول مقبول ومثله الكافر اس طرح سے کافر ہے اگر کوئی کافر ہے حدیث سن لیتا ہے کہ کافر بھی سنتے ہیں جی ہاں کافر تھے اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے لیکن اسلام قبول کیا اور وہ بات جو کفر کی حالت میں سنی تھی اسلام کے بعد اگر اسے بیان کریں قابل قبول ہے کہ نہیں کیوں اسلام کی نعمت جی جلدی سے بتاؤ
اسلام کی نعمت
سے کیا کفر کے حالت میں جو اس نے سنا ہے اس وقت تو وہ کافر تھا اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اب سچا ہے کہ نہیں بارک اللہ فیک جب تک کافر تھا تو جھوٹا تھا اگر وہ بیان بھی کرتا تو مردود تھا کفر سب سے بڑا جھوٹ ہے اور راوی کے لیے عدالت یعنی ثقہ ہونا لازمی ہے کہ نہیں تو کافر کہاں سے ثقہ ہو سکتا سب سے بڑا جھوٹا ہے کذاب کی روایت کیا ہوتی ہے موضوع سبحان اللہ کل میں توحید کے نور دیکھے آپ نے کلمہ پڑھنے سے جو کذاب تھا وہ سب سے بڑا سچا ہو گیا ہے سبحان اللہ ثقہ ہو گیا ہے تو جو حالت کفر میں کوئی روایت سن لیتا ہے حالت اسلام میں اسے آگے بیان کر دیتا ہے تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے بشرطیکہ حالت اسلام میں اسے روایت کرے اس حدیث میں بعض اہم فوائد شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک بیان تقسیم الاشیاء فی الشریعت الى حلال بین و حرام بین و مشتبہ و متردد بینہما کہ شریعت میں 3 قسم کے اشیاء موجود ہیں حلۃ الحرمت کے اعتبار سے 3 قسم کی اشیاء موجود ہیں حلال بین ہے واضح حلال حرام بین واضح حرام اور تیسرے نمبر امور مشتبہ جو حلال و حرام کے بیچ میں متردد ہیں نمبر دو مشتبہ جو ہے اسے بہت سے لوگ نہیں جانتے اور بعض جانتے ہیں دلیل کے ساتھ سبحان اللہ جو امور مشتبہ ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے انہیں اور بعض جانتے ہیں دلیل کے ساتھ یعنی جو جانتے ہیں مشتبہ کو اس میں دلیل ہونی چاہیے ورنہ پھر جب دلیل نہیں ہے تو ان اکثریت کے ساتھ ہے جو نہیں جانتے نمبر 3 مشتبہ چیز کو چھوڑنا چاہیے جب تک کہ اس کے حلال کا علم نہ ہو جائے بات ہو رہی ہے نا کہ دین اور عزت کو آبرو کو بچانا ہے یہی بات ہو رہی ہے تقی شبہات کی بات ہو رہی ہے نا تو کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ جس چیز میں شبہ ہو اس کو اپنانا چاہیے چھوڑنا چاہیے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ مل جائے نمبر 4 ضرب الامثال ضرب مثل مثال بیان کرنا لتقرر معنی المعنوی بتشبیہ بالحسیہ مثال ضرب مثل کی اہمیت کا بیان جن میں حسی چیزوں کو، حسی جو محسوس چیزیں ان کی وضاحت کے لیے معنوی چیز کی مثال دی جاتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی. نمبر پانچ، جی محسوس، جو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس کی مثال دی جاتی ہے ان چیزوں کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو معنوی مثال ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ معنی سے کیا مراد ہے. اب چرواہا جو ہے وہ ہم تو محسوس کرتے ہیں نا، لیکن حلال اور حرام محسوس نہیں کرتے ہم. تو چرواہے کی مثال دی ہے جو بادشاہ کی چراہگاہ میں کے قریب بکرے چراتا ہے، اور وہ شخص جو ان مشتبہ امور میں پڑتا ہے. اب مشتبہ امور کوئی حسی چیز نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ معنوی چیز ہے، نظر تو نہیں آتی ہمیں. تو مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ہم، جو واضح مثال ہے تاکہ ہم معنوی چیز کو سمجھ لیں. پانچویں نمبر پہ، ان الانسان اذا وقع في الامور المشتبهه هان عليه ان يقع في الامور الواضحه، کہ اگر انسان ان مشتبہ امور سے اجتناب نہیں کرتا اور اس میں جا پڑتا ہے تو یہ تو اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ واضح محرمات میں جا پڑے. یہ ہون علی، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نمبر چھ، بیان عظم شأن القلب، دل کی عظمت کا بیان، دل کی اہمیت کا بیان. وان الاعضاء تابعه له، اور سارے کے سارے جسم کے حصے اس کے تابع ہیں. تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، اسی دل کے اصلاح سے دل درست ہوتے ہیں اور اسی دل کے فساد سے پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، یہ اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں. نمبر سات، ان فساد الظاہر دليل على فساد الباطن، بڑے پیارا فائدہ ہے. ظاہر کا فساد دلیل ہے کہ باطن بے فساد ہے. بارک اللہ. بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، کہتے یار دل کا میں اچھا ہوں. کیا خیال، دل کا اچھا ہے؟ یہ شبہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جو بے نمازی ہیں، کہتے یار دیکھو نماز کس لیے اللہ نے فرض کی ہے، تاکہ ہم کس لیے فرض کی ہے؟ نہیں نہیں، وہ ان کے جو شبہ ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے منکر سے روکتی ہے. میں رکا ہوا ہوں، نہ فحاشی کرتا ہوں اور نہ منکر کا کام کرتا ہوں، تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، سچ بولتا ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں؟ نماز تو وہ پڑھے جو گناہ کرتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچے. کیسے شخص واقعی سچ ہے، دل کا اچھا ہے؟ اگر دل کا واقعی اچھا ہوتا تو اپنے رب کے سامنے سر کو جھکانا جان لیتا. تو جس کا ظاہر فاسد ہے اس کا باطن بھی فاسد ہے. کیا ہم نے دل چیر کے دیکھا ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا ظاہر گواہ ہے اس کے باطن کی. بارک اللہ فیک. اچھا، بالعکس، جس کا ظاہر اچھا ہے اس کا باطن برا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اللہ علیہ. اس لیے شک و شبہ اور بدگمانی سے بچے. کوئی شخص داڑھی والے یا نہ کہ یار دیکھو بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ظاہر اچھا ہے. جب تک اس کے دل کی خرابی اس کی زبان پر نہ آئے، اس کے عمل پر نہ آئے، آپ کسی مسلمان کو، اچھے مسلمان کو برا نہیں کہہ سکتے. جو فساد اس کا ظاہر ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دل کے بورے یعنی وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. جتنی اس کے ظاہر ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. کوئی قبر کا طواف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ شرک کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، مشرک ہے، حجت قائم، وہ الگ بات ہے. دیکھ اس سے ظاہر ہوا تھا، ہم نے کہا اگر وہ نہ کرتا ہم بھی نہ کہتے. ایسے جھوٹ بولتا ہے ہم کہتے جھوٹا ہے، جھوٹ نہ بولتا ہم نہ کہتے کہ جھوٹا ہے. کیا خیال ہے؟ آٹھویں نمبر پہ آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان فی اتقاء الشبہات محافظۃ الانسان على دینه من النقص وعرض من العیب والثلب. شبہات سے بچنے سے انسان اپنے دین کو نقص سے محفوظ کر دیتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کو عیب گوئی سے بچا دیتا ہے. تو یہی راستہ ہے سلامتی کا. اور اس حدیث میں اگر ہم یہی سیکھ لیں، یہی سمجھ لیں، کہ سلامتی کا راستہ حلال اور حرام کے تعلق سے کیا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے بعد سلامتی کا راستہ شکوک اور شبہات اور عقیدے کے معاملے میں کیا ہے، تو یہ مسلمان جو ہے صراط مستقیم پر قائم رہ جاتا ہے. اور اگر شہوتوں میں شبہات کا راستہ اختیار کیا تو حرام واضح اس سے دور نہیں، اور اگر شبہات اور غلط فہمیوں اس سے سلامتی کا دامن نہ تھاما تو پھر بدعات اور خرافات کا راستہ دور نہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ہن ام الکتاب و اخرى متشابہات.
اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا تھا کہ تفسیر یہی تھی کہ جو ہے متشابہات جو بھی ہے محکمات طرف لوٹانا ہے.
بالکل.
تو متشابہات چھوڑنا نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ چھوڑنے کا حکم ہے.
نہیں، یہ آیت کی بات نہیں ہو رہی، مشتبہ امور کی بات ہو رہی ہے. جیسے پرفیوم کا استعمال ہے، آیت کہاں ہے پرفیوم کی؟ یہ وہ آیت قرآن مجید کی جو مشتبہ آیت ہے، جس کا ایک سے زیادہ معنی ہے، جو واضح معنی نہیں ہے، اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے ان آیات کی طرف جو بالکل واضح محکم ہے، تاکہ محکم پہ عمل کیا جائے. یہ مشتبہ کس لیے متشابہ آیت ہے؟ تاکہ محکم کی طرف سے رد کیا جائے، اور دل کی سلامتی کی نشانی ہے. کس کے دل میں زیغ ہے، کس کے دل میں زیغ، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. جو متشابہ محکم کے لوٹاتا ہے اس کا دل صاف ہے، سیدھا ہے، اور جو متشابہ پہ عمل کر کے محکم کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں زیغ ہے. تو اسی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محکم آیات بیان فرمائی ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تم لوگوں کے شہرنگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس قرب سے کیا مراد ہے؟ مکان قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر وہ آیات جو ہیں الرحمن علی عرش استوا، اور ہزار سے زیادہ آیات ہیں جن میں واضح، بالکل واضح دلی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے. اب اس ایک آیت میں جو محکم، جو ہزار آیت جو محکم ہے ان کو چھوڑ کے، اس ایک یا دو آیات میں جن میں متشابہ معنی کیا ہے، قرب کا کیا معنی ہے؟ اقرب المحب الورید، قرب کا کیا معنی ہے؟ صرف مکان قرب ہوتا ہے یا قرب کے ساتھ دس معنی ہیں مختلف؟ جب ایک سے زیادہ معنی ہے کسی چیز کا تو اس کا مطلب متشابہ ہے. اور جس کا معنی ایک ہے، علو کا معنی ہے، بلندی کا معنی ہے، تو پھر یہ محکم ہے. تو اس کو متشابہ محکم سے لوٹا دو تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عرش پر ہے، فرش پر نہیں، ہر جگہ نہیں ہے. تو یہ متشابہ محکم ہے. لیکن یہ امور ہیں، یہ اور ہے، آیت کی بات نہیں ہو رہی. بارک اللہ فیک.